إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه
إنهم يرونه بعيدا بے شک وہ اس کو دور دیکھتے ہیں کس کو عذاب کو یا قیامت کے آنے کو ونراہ قریبا اور ہم اس کو قریب دیکھتے ہیں کیونکہ انسانوں کے نزدیک یہ زندگی اور یہ مدت بڑی طویل مدت ہے پہاڑ جیسی زندگی بولتے ہیں اس کو لیکن اللہ کے ہاں کیا ہے کوئی حقیقت نہیں جہاں وہ 50,000 سال کی بات ہوئی اگر ہم اس کو آخرت کے معنوں میں لے کہ 50,000 سال کا دن ہے وہ تو اس کے مقابلے میں دنیا کی ساری مدت اب تک کی کتنی جو نون ہسٹری ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام تک حضرت آدم علیہ السلام تک ابراہیم علیہ السلام تک 4,000 سال جاتے آدم علیہ السلام تک زیادہ زیادہ 6,000 سال اس سے آگے نہیں جاتی 7,000 سال بس اگر آج آدم بھی زندہ ہوں تو بھی وہ عمر کچھ نہیں آخرت کے اس ایک دن کے مقابلے میں کہ جسے صحیح مسلم کی حدیث میں 50,000 سال کے برابر قرار دیا گیا وہ ایک دن 50,000 سال کے برابر تو پھر انہم یرونہ بعیدا یہ ہزاروں سال بھی گزرے تو قیامت کا آنا کیا ہے قریبا کیونکہ وہ دن بہت طویل ہے وہ مشقت کا دن یوم تکون السماء کالمہل یوم جس دن تکون السماء ہو جائے گا آسمان کیسا کالمہل پگھلے ہوئے تانبے کی طرح یا تیل کی تلچھٹ کی طرح سورۃ الکہف میں بھی مہل کا لفظ آپ پڑھ چکے ہیں کل مہل یشوی الوجوہ پگھلے ہوئے تانبے کا رنگ کیسا ہوتا ہے سرخی مائل تیل کی تلچھٹ بھی جو پیچھے رہ جاتی ہے جب آپ آئل میں شروع میں کچھ فرائی کرتے ہیں تو کرتے کرتے جو بالکل نیچے بچ جاتا ہے وہ کیا ہوتا ہے براؤنش پنکش سا رنگ رہ جاتا ہے سورۃ الرحمن میں کیا آتا ہے فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ ٹھیک ہے تو وردہ کس رنگ کا ہوتا ہے وہ بھی سرخ ہوتا ہے تو مہل کا رنگ بھی سرخی مائل ہے اور وردہ بھی سرخی مائل ہے اور آسمان کے پھٹنے کا ذکر بھی ہے جسے ہم نے پچھلی سورت میں بھی پڑھا کہ والملک ولا ارجائھا آسمان پھٹے گا اور فرشتے کناروں پہ چلے جائیں گے تو سورۃ الرحمن میں بھی آسمان کے پھٹنے کا ذکر آتا ہے اور پھٹنے کے بعد اس کے رنگ کا ذکر بھی ہے کہ وہ ٹکڑے ایسے ہوں گے جیسے پھول کے ٹکڑے ہوتے ہیں وردہ گلاب کے پھول کو بھی کہتے ہیں نا یعنی بکھری پنکھڑیاں سی اور سرخ رنگ کا یوم تکون السماء کالمہل یعنی وہ دن کو معمولی دن نہیں اس دن آسمان کا بھی حال بدل جائے گا فہی یومئذ واہیہ یعنی اتنی بڑی آفت ہے جو آسمان پر بھی اثر انداز ہو جائے گی اور اس کا رنگ بدل دے گی وتکون الجبال کالعہن اور ہو جائیں گے پہاڑ دھنی ہوئی روئی کی طرح عہن کہتے ہیں دھنکی ہوئی رنگین روئی رنگین کا لفظ کیوں آ جاتا ہے بیچ میں کیونکہ اب بھی پہاڑوں کے رنگ مختلف ہیں سورۃ فاطر میں آتا ہے وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِيضٌ وَحُمْرٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَغَرَابِيبُ سُودٌ کچھ پہاڑ کیسے ہیں سفید ہیں سنگ مرمر کچھ سرخ ہیں کتنے مرمر کے رنگ ہیں کچھ سیاہ کالے ہیں اب قیامت کے دن جب یہ غبار بن کے اٹھیں گے تو وہ غبار بھی کس کس رنگ کا ہوگا جس جس رنگ کے پہاڑ ہوں گے ان کا دھواں بھی ویسے ہی اٹھے گا ان کی ریت بھی ویسے ہی ابھرے گی تو وہ بھربھرے ہو کر اس طرح ہو جائیں گے کہ جیسے دھنکی ہوئی روئی ہوتی کبھی دیکھی کسی نے دھنکی ہوئی تازہ روئی جو جلاہا دھنک رہا ہوتا ہے مشین سے نکلتی بہت ہی خوبصورت ہوتی ہے کیونکہ وہ گھر لانے تک تو پھر تھوڑی سی کٹھی ہو جاتی ہے تو بالکل فریش روئی ہوتی ہے وہ ایسے ہوتی ہے کہ جیسے سپنج تو کوئی مقابلہ نہیں کرتا اس کا بہت سافٹ ہوتی تو وتکون الجبال کالعہن وہ دھواں کس طرح ہوتا ہے جیسے سیاہی مائل بھی ہوتا ہے اور جیسے ابال سا ہوتا ہے اس میں اور جیسے روئی کی طرح وہ بھی لگ رہا ہوتا ہے، یعنی کہ کوئی چیز اڑ رہی ہے باقاعدہ، بہت تھک ہوتا ہے وہ دھواں. تو وتکون الجبال کلہن ولا یسأل حمیم حمیما، وہ دن ایسا ہے کہ نہ پوچھے گا کوئی حمیم کسی حمیم کو. حمیم کا لفظ حم سے، ہا میم میم سے، حما کہتے ہیں بخار کو، اور حمیم فعیل کے وزن پر بہت زیادہ گرم، مراد اس سے دوست ہے، وہ دوست جو دوسرے دوست کی حمایت میں، محبت میں بہت گرمی دکھائے، یعنی بہت گہرے دوست کے لیے لفظ آتا ہے. لیکن قیامت کے دن حال کیا ہوگا؟ ولا یسأل حمیم حمیما، کوئی حمیم کسی حمیم کو نہیں پوچھے گا، کوئی دوست کسی دوست کا نہیں پوچھے گا کہ وہ کہاں ہے. کیوں؟ ہر ایک کو اپنی پڑی ہوگی، اور ایسا نہیں کہ وہ کہیں غائب ہو جائیں گے تو اس لیے بھول جائیں گے کہ اچھا وہ کوئی دوست بھی ہوتا تھا. یبصرونہم، وہ ان کو دکھائے جائیں گے. یبصر، بصرہ کہتے ہیں اس طرح دکھانا کہ دوسرا پہچان جائے. کون سا باب ہے؟ تفعیل. یبصرونہم، وہ ان کو دکھائے جائیں گے، وہ جا رہے ہیں تمہارے دوست، لیکن وہ مڑ کے دیکھے گا بھی نہیں کہ اچھا میرا کوئی دوست بھی تھا. اور یہ کن کا حال ہے؟ مجرموں کا. جہاں تک اہل ایمان کا تعلق ہے تو قیامت کے دن الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، متقی لوگ ایک دوسرے کے دشمن نہیں ہوں گے. ہاں جو ایمان پر نہ ہو، مجرم ہو، انہیں اپنے دوست بھول جائیں گے. جو لوگ اللہ کی خاطر محبت کرتے ہوں گے وہ تو عرش الہی کے سائے تلے ہوں گے. اوور آل بھی ان کا میدان حشر میں حال بہت اچھا ہوگا. یود المجرم، مجرم خواہش کرے گا، چاہے گا کیا؟ لو یفتدی، کاش فدیے میں دے دے، بدلے میں دے دے، من عذاب یومئذ، اس دن کے عذاب سے بچنے کے لیے، بی بنی ہی، اپنے بیٹے کو، وہ صاحبت ہی، اور اپنی بیوی کو، وہ اخی ہی، اور اپنے بھائی کو. عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ انسان مصیبت آنے پر اپنے بچے کو، اپنی بیوی کو پروٹیکٹ کرتا ہے، اپنے بہن بھائیوں کا خیال رکھتا ہے. آپ دیکھیں کہ مثلا دور ہونے کے باوجود بھی ایک دوسرے کو بہن بھائی بھولے ہوئے تھے اپنی اپنی زندگی میں، تو لیکن خدا نہ خواستہ اگر کوئی بیمار ہو جائے، کسی پہ کوئی مصیبت آ جائے، تو خواہ کوئی کتنا ہی دور کیوں نہ بیٹھا ہو، وہ تڑپ اٹھتا ہے اور حت الوسا مدد کی کوشش کرتا ہے. تو یہاں پر کیا ہے؟ وصاحبتی ہی واخی ہی، کوئی کسی کو نہیں پوچھے گا بلکہ الٹا اس کو آگے پیش کرے گا، اسے پکڑ لو میری جگہ. کس قدر خود غرضی کا دن ہوگا نا. دنیا میں تو انسان کیا کرتا ہے، ایسی دعائیں بھی مانگتا ہے کہ یا اللہ میری زندگی میری اولاد کو دے دے. محبت میں لوگ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، لیکن قیامت کا دن ساری محبتوں کو نفرتوں میں بدل دے گا، دشمنی میں بدل دے گا، عداوت میں بدل دے گا، سوائے اس کے کہ جو صرف اور صرف اللہ کے لیے ہوگی. یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ. آج آپ دیکھیں کہ خدا نخواستہ کسی کا بیٹا پکڑا جائے کسی مشکل میں، تو لوگ پوری پوری زندگی کی کمائی دے کر چھڑانا چاہیں گے، یا نہیں گھر بیچ دیتے ہیں، زیور بیچ دیتے ہیں، کچھ بھی نہیں رکھیں گے کہ بچہ چھوٹ جائے کسی طرح. لیکن وہاں اتنا شدید عذاب ہوگا کہ انسان کہے گا مجھے بچا لیا جائے، بے شک میرا بچہ پکڑ لیں. وصاحبتی ہی واخی ہی وفصیلتی ہی التی تو اوی ہی، اور اپنے کنبے کو، اپنے خاندان کو. فصیلہ کہتے ہیں ایک دادا کی اولاد. تو وی ہی، جو اس کو پناہ دیتا تھا مشکل وقت میں، اس کو بھی جھونکے گا، ان کو بھی لے لیں. اور پھر ومن فی الارض جمیعا، اور جو بھی زمین میں ہے سارے کے سارے پکڑ لیے جائیں میری جگہ فدیے میں. زمین میں کون کون ہے؟ جن ہیں، انس ہیں، دیگر مخلوقات ہیں، جانور ہیں، شیر، گھوڑے، اونٹ وغیرہ، جو کچھ بھی اس دنیا میں، اس زمین پر، وہ سب لے لیں اور مجھے چھوڑ دیں. ثم ینجیہ، پھر وہ بچا لے اس کو. لیکن کیا ہوگا؟ ایسا نہ ہو سکے گا. کیوں؟ کیونکہ ہر شخص کو اپنی پڑی ہوگی اور کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، کوئی فدیے میں آنا بھی نہیں چاہے گا. وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ حِمْلِهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، قریبی رشتہ دار بھی نہیں چھڑائے گا، اور ویسے بھی رشتے سارے ختم ہو جائیں گے. فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ، کوئی کسی کو نہیں پوچھے گا، رشتے داری ویسے ختم ہو جائیں گی. سورۃ لقمان میں آتا ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم وَخْشَوْ يَوْمًا لَا يَجْزِي وَالِدٌ عَنْ وَلَدِهِ وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَازٍ عَنْ وَالِدِهِ شَيْئًا اِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقْ. اللہ کا وعدہ بالکل سچا ہے، کوئی باپ بچوں کو اور بچے باپ کو کام نہ آ سکیں گے. اس کے برعکس کیا کریں گے؟ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِيهِ. دنیا میں انسان انسانوں پہ بہت ڈپینڈ کرتا ہے، خاص طور پر ایموشنلی. کوئی غم ہو، کوئی رنج ہو، کوئی دکھ ہو، کوئی تکلیف ہو، تو انسان کیا چاہتا ہے؟ سب مجھے پوچھے. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی فوت ہو جائے کسی کا تو سارے افسوس کرتے ہیں، اس سے اس کے پاس جا کے بیٹھتے ہیں تاکہ اس کا غم ہلکا ہو، اور وہ بھی آس پاس لوگوں کو دیکھ کے ان سے شیئر کر کے ہلکا ہوتا ہے. اسی طرح کوئی بیمار ہو تو اس کی عیادت جو ہے وہ اس کے دکھ تکلیف کو کم کرتی ہے. تو قیامت کا دن تو بہت ہی بڑی مصیبت کا دن ہے. اس دن میں انسان کیا چاہے گا؟ کہ اس کے دوست، عزیز، پیارے، بچے، بیوی، اولاد، ماں باپ، خاندان، برادری، وہ اس کا ساتھ دیں، اس کے پاس آئیں، لیکن کوئی ایک بھی نظر نہیں آئے گا. یعنی مصیبت اور تکلیف تو اپنی جگہ ہے ہی، لیکن یہ سارے پیاروں کا چھٹ جانا اور سب کا بے وفا ہو جانا، یہ اور شدید غم ہوگا. گویا جسمانی تکلیفوں کے ساتھ ساتھ جذباتی اور روحانی صدمے جو ہوں گے وہ بھی انسان کے لیے بڑے جانکا ہوں گے. اور پھر یہاں پر آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یبصرون، وہ سامنے دکھائے جا رہے ہوں گے ان کو، یہ دیکھو یہ گیا تمہارا بھائی، یہ تمہارا باپ، یہ تمہارا بیٹا، یہ تمہاری بیوی، یہ تمہارے دوست، یہ سب جا رہے ہیں، دیکھو تمہیں کوئی بھی نہیں پوچھ رہا. دنیا میں اگر کبھی ایسا ہو کہ کسی کو کوئی تکلیف ہو اور نہ کوئی پوچھے، تو کتنے عرصے تک وہ غم دکھ رہتا ہے؟ کبھی نہیں بھولتا، اس نے مجھے پوچھا نہیں تھا. قیامت کے دن بھی کوئی نہیں پوچھے گا. دنیا میں اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں ایسے حالات سے کیوں گزارتا ہے؟ ہم سب پہ ایسے حالات گزرتے ہیں کہ جب ہم بعض اوقات بالکل تنہا ہو جاتے ہیں، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، سب الگ ہوتے چلے جاتے ہیں. اس میں نہیں کہ کسی کو قصور ہوتا، حالات ہی ایسے بن جاتے ہیں بعض اوقات. اور بعض اوقات کوئی قریب بھی ہو تو اس کی اپنی مجبوری ہوتی ہے، پوچھ ہی نہیں سکتا، کام ہی نہیں آ سکتا، مدد نہیں کر سکتا، کیونکہ دنیا میں بھی ہر ایک کو اپنی پڑی ہے، ہر ایک اپنے کاموں میں بھاگ رہا ہے، کون کس کو پوچھے. اور یہاں کی سوسائٹی میں تو یہ بات آپ بہت اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں. آپ بیمار ہیں تو آپ اکیلے ہیں، آپ کو مر گیا تو آپ اکیلے ہیں، کوئی آپ کو پوچھنے والا نہیں، کچھ بھی ہے آپ اکیلے ہیں. تو قیامت کے دن سب کے ہوتے ہوئے انسان اکیلا ہوگا، اکیلا. وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَى كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُم مَّا خَوَّلْنَاكُمْ. جو بھی تمہیں ملا تھا سب پیچھے ہی رہ گیا، ساتھ کچھ بھی نہیں آیا. اور یہی رشتے ہیں جن کی خوشیوں کی خاطر انسان اپنی عاقبت برباد کر لیتا ہے، ان کو خوش کرتے کرتے، ان کا ساتھ دیتے دیتے، ان کے دین، ان کے طریقے، ان کی پسند و ناپسند دیکھتے دیکھتے اللہ کی پسند اور رضا بھول جاتا ہے. اور یہاں پر آپ دیکھیے کہ پہلے دوستوں کا ذکر ہے، لا يسأل حمیم حمیما، کیونکہ عام طور پر دوستوں سے انسان توقعات زیادہ رکھتا ہے. کوئی دنیا میں بھی غم تکلیف ہوتا ہے نا، تو بعض اوقات ماں باپ سے بھی بعد میں شیئر کرتا ہے، دوستوں سے پہلے کرتا ہے. اور ویسے بھی جذباتی تعلقات میں ہمارا تعلق دوستوں سے زیادہ ہوتا ہے بنسبت رشتہ داروں کے. تو جس کو ہم جتنا زیادہ قریب سمجھتے ہیں، جس کے اوپر ہم جتنا زیادہ ڈپینڈ کرتے ہیں، وہ اتنا ہی پہلے دور جائے گا. وہ شاید میں نے آپ کو پہلے بھی سنایا ہو کہ ایک ایکسپیریمنٹ کیا گیا تھا، ایک لوہے کے پنجرے میں ایک بندریا اور اس کے بچے کو ڈالا گیا اور اس کو آہستہ آہستہ ہیٹ اپ کیا گیا. جو ہی اس کو گرم کیا گیا تو سب سے پہلے بندریا نے بچے کو اٹھا لیا کہ اس کو کچھ نہ ہو، اور جب وہ زیادہ ہیٹ اپ ہوا تو بچہ نیچے رکھ کے خود اس پہ کھڑی ہوگی. یعنی ایک وقت ہوتا ہے نا کہ جب انسان بچوں کو پروٹیکٹ کرتا ہے، لیکن جب مصیبت ہاتھ سے بڑھنے لگتی ہے تو انسان ان کو پیش کر دیتا ہے. اور انسان ان سب کو کیوں پیش کرے گا؟ ثم ينجيه، کہ وہ بچا لے اس کو.
كلا انها لظى نزاعة للشوى تدعو من ادبر وتولى وجمع فاوعى.
کلا، ہرگز نہیں، ہو ہی نہیں سکتا، انہا لزا، بے شک وہ تو ایک بھڑکتا شعلہ ہے. سورۃ اللیل میں آتا ہے فانذرتکم نارن تلظا، میں تم کو بھڑکتی آگ سے ڈراتا ہوں. لزا کہتے ہیں ایسے شعلے کو جس میں کوئی دھواں نہ ہو، پیور آگ، سخت قسم کی بھڑکتی آگ، تیز شعلہ. اور وہ شعلہ کیسا ہوگا، وہ فلیم کیسا ہوگا؟ نزعت للشوا، جو کھینچ لائے گا کھال کو، کھال ادھیڑ دے گا. نزع کا لفظ جو ہے نزع سے ہے، اور نزع کا وقت بھی آپ نے لفظ سنا ہوگا. تو نزع جو ہے یہ فعال کے وزن پر ہے، بہت زیادہ شدت سے کھینچنے والا، یعنی آگ کا ایک شعلہ ہی کافی ہے کھال ادھیڑنے کے لیے، کھال کھینچ کے ساتھ آ جائے گی. شوا کا ایک معنی اطراف بدن بھی کیا گیا، ہاتھ اور پاؤں، شوات ان کی جمع، جیسے نوات کی جمع نوا، فالق الحب والنوا، تو اسی طرح شوات ان کی جمع شوا. یعنی انسان کے جو اعضاء ہیں ہاتھ اور پاؤں کی شکل میں، وہ ان کو کھا جائے گا. یعنی وہ شعلہ جب انسان کے اوپر آئے گا تو انگلیاں جلا کے اس کے ہاتھ پاؤں کاٹ کے لے جائے گا. نزعت للشوا. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس سے مراد کلیجہ ہے، کلیجہ کھینچ لے گا، یعنی انسان کو اندر تک پکڑ لے گا. جیسے ایک اور جگہ پر آتا ہے نا، نار اللہ الموقدۃ التی تطلع علی الافئدہ، ایسی آگ جو دلوں تک جا پہنچے گی، دلوں کو پکڑ لے گی. تو یہاں کیا ہے، نزعت للشوا، کھال ادھیڑ دے گی. ابن عباس کہتے ہیں پٹھوں کو کھینچ لینے والی، یعنی جسم کے اندر تک جا کے ڈیمیج کر دے گی. تدعو، بلائے گی، دعوت دے گی. کس کو؟ من ادبرا، جس نے پیٹ پھیری، کس سے؟ حق سے. وہ تولا، اور منہ موڑا. قیامت کے دن ہر اس شخص کو پیچھے سے آوازیں دے گی یہ آگ، بھڑکتے شعلے پیچھے سے آواز دیں گے کہ ادھر آؤ، کہاں جاتے ہو، بھاگ نہیں سکتے. آگ کا بھی ایک شور ہوتا ہے نا، تو جس نے حق سے منہ موڑا، پیٹ پھیری، اس کو جا کے پکڑ لے گی، خود ہی پیچھے سے پکڑ لے گی. یعنی گویا مجرموں کو خوب پہچانتی ہوگی. وجمع فاوعى، وجمع، اور اس نے جمع کیا، کیا؟ مال. ارأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. یعنی دوسروں پہ خرچ نہیں کیا، صرف اپنے لیے ہی سمیٹ کے رکھا. الذي جمع مالا وعدده. اور اوعى کا کیا معنی ہوتا ہے؟ ایعاءن، کس کو کہتے ہیں؟ تھیلی میں کوئی چیز ڈال کے اوپر سے منہ بند کر دینا، کوئی چیز برتن میں ڈال کے سمیٹ کے رکھ دینا. جس نے مال جمع کیا اور اس کو سمیٹ سمیٹ کے رکھا. بینک کا لاکر آپ نے دیکھا ہوگا، کس طرح بند کرتے ہیں اس کو؟ دو چابیاں، ڈبل لاک، ڈبل ڈور، اور پھر ایک اور ڈور، پھر اس کے بعد ایک اور ڈور. وجمع فاوعى، ساری زندگی سامان رکھے رکھا، کبھی زکات نہیں دی، کبھی اس میں سے خرچ نہیں کیا، صرف سمیٹا اور بند کر دیا منہ. یعنی ایک ہے جمع کرنا، اور جمع کے بعد اس کو ایسی محفوظ جگہ پر رکھ دینا کہ پھر اس کے بعد اس میں سے کچھ نہ نکلے. وجمع فاوعى.
ان الانسان خلق هلوعا اذا مسه الشر جزوعا واذا مسه الخير منوعا.
ان الانسان خلق هلوعا، بے شک انسان پیدا کیا گیا ہے حریص. اصل میں ہلوع جو ہے یہ لفظ بہت وسیع لفظ ہے، ایک لفظ میں نہیں ترجمہ ہو سکتا اس کا. ہلوع کا ایک معنی ہوتا ہے بے حوصلہ، بے قرار، بے صبرہ، جلدی غصے میں آنے والا، جلدی غم میں آنے والا، قلیل الصبر، تنگ دل، جسے کہتے ہیں وکان الانسان عجولا، جلد باز. تو اس میں جلد بازی بھی ہے، بخل بھی ہے، تنگ دلی بھی ہے، بے قراری بھی ہے. جسے کہتے ہیں چلبلا سا انسان جو چھوٹی چھوٹی بات پہ آپے سے باہر ہو جائے، چھوٹی چھوٹی باتوں کو مائنڈ کر جائے، چھوٹی چھوٹی چیزوں پر بے حوصلہ ہو جائے، چھوٹی سی بات پہ بہت بڑا ری ایکشن، اور دل کا اتنا تنگ کہ کسی کے لیے کچھ بھی خرچ کرنے کو دل نہ چاہے، سب کچھ صرف اپنے لیے سمیٹ کے رکھے، دوسروں کو دے تو ردی بیکار. الا ان تغمدوا فیہ، جسے خود نہ استعمال کرنا چاہے. ان الانسان خلق ہلوعا، اور یہ تنگی تو انسان کے دل کے اندر ہے ہی. وہ احضرت الانفس الشح، تزکیہ اسی چیز کا نام ہے کہ پھر انسان اب ایسی ہی بے قراریوں کو اور ایسی ہی بد اخلاقیوں کو درست کرے. اور وہ ایمان کرتا ہے، اللہ پہ توکل کرتا ہے، وہ دلوں میں وسعت لاتا ہے. جو شخص اپنا اجر اللہ پہ رکھتا ہے، اللہ اس کو تھام لیتا ہے. لیکن جو شخص بے صبرہ ہو، تنگ دل ہو، تو ان الانسان خلق ہلوعا اذا مسہ الشر جزوعا، جب پہنچتی ہے اس کو تکلیف تو جزا فضا کرنے لگتا ہے. ذرا سی تکلیف آتی ہے تو آپے سے باہر ہو جاتا ہے، شور ہنگامہ مچا دیتا ہے، جلد گھبرا اٹھتا ہے. یعنی کوئی صبر نہیں، کوئی حوصلہ نہیں، کوئی توکل نہیں، کوئی بھروسہ نہیں. ذرا سی مشکل آئی اور آپے سے باہر. وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا، اور جب پہنچتی ہے اس کو کوئی خیر یعنی مال ملتا ہے یا کوئی بھلائی ملتی ہے، مَنُوعًا فعول کے وزن پر، اس کو روکنے والا ہوتا ہے، کسی کو ہوا نہیں لگنے دیتا، کسی کو اس میں حصہ نہیں دیتا. منوع کس کو کہتے ہیں؟ جو بہت زیادہ منع کرنے والا، کسی کو کچھ نہ دینے والا، خیر روک لینے والا. اور بنیادی طور پر انسان کے اندر یہ چیزیں پائی جاتی ہیں، کیونکہ اس کی فطرت میں رکھ دی گئی. اور کیوں رکھ دی گئی ہیں؟ امتحان کے لیے. اور جو ان پہ کنٹرول کر لیتا ہے وہی دراصل کامیاب ہوتا ہے. وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. حدیث میں آتا ہے بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ آدمی بوڑھا ہوتا جاتا ہے مگر دو چیزیں اس کی جوان ہوتی جاتی ہیں، مال کی حرص اور زندگی کی حرص. یہ دو چیزیں اس کی اور بڑھنے لگتی ہیں. ایک اور متفق علیہ روایت میں آتا ہے کہ آدمی کو اگر مال سے بھری ہوئی دو وادیاں مل جائیں تب بھی وہ تیسری کا خاصگار ہوتا ہے. آدمی کے پیٹ کو مٹی کے سوا کوئی چیز نہیں بھرتی، یعنی قبر ہی اس کا علاج کرتی. اور جو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے اللہ بھی اس کی توبہ قبول کر لیتا ہے. تو جہنم کی آگ کس کے لیے ہے؟ جو نمبر ایک حق کا انکار کرے، منہ موڑ کے چلا جائے، کوئی خیر کی بات نہ سنے، اور اس کی ساری توجہ کس پر ہو؟ ساری محنت کوشش مال جمع کرنے پر. اور صرف جمع نہیں کرے بلکہ اس کو بند کر کر کے رکھے، ایسا سمیٹ کے رکھے کہ بس اس میں کسی اور کا حصہ نہ چھوڑے. ان الانسان خلق ہلوعا، اب یہاں ایک عمومی طور پر انسان کی بات کی جا رہی ہے کہ ایسا کیوں کرتا ہے. کیونکہ بنیادی طور پر تو انسان کے اندر یہ چیز موجود ہے. اذا مسہ الشر جزوع، ایک طرف ہلوع ہے، پھر جزوع ہے، پھر منوع ہے، انتہائی بد اخلاقی کی تین صفات. ہاں، ان خرابیوں سے کون نکل سکتا ہے؟
الا المصلین الذین هم علی صلاتہم دائمون.
الا المصلین، مسلین، مسلی کی جمع، نماز پڑھنے والے. مسلین جو ہیں وہ ان عیبوں سے باہر نکل آتے ہیں. نماز انسان کی اصلاح کرتی ہے، نماز ذریعہ ہے انسان کو اخلاقی عیبوں سے بھی پاک کرنے کا. جیسے کہ شروع میں نے عرض کیا تھا کہ اخلاق اور عبادات ایک دوسرے کے اندر داخل ہیں، ساتھ ساتھ چلتی ہیں. اب پیچھے ساری اخلاقی خرابیوں کا ذکر ہو رہا ہے اور اس کا علاج کس میں بتایا گیا؟ عبادت میں. اچھا، ہم کیا کرتے ہیں کہ عبادت جو ہوتی ہے، جیسے نماز ہے، ذکر ہے، قرآن ہے، اس کو ہم بس منزل سمجھ لیتے ہیں. حالانکہ یہ کیا ہے؟ ذریعہ ہے. مثلا جیسے گاڑی کے لیے فیول چاہیے ہوتا ہے نا، تو اب فیول بھروا کے آپ اس کو کھڑا کر دیں تو اسے تو نہیں کام چلے گا. کیوں بھرتے ہیں فیول اس میں؟ تاکہ گاڑی چلے. نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ قرآن کیوں پڑھتے ہیں؟ ذکر اذکار کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ یہ گاڑی چلے، نیکی کے رستے میں دوڑے. یہ فیول ہوتا ہے. یہ نہیں کہ دس از اینڈ آف دا ورلڈ، بس اب یہ کر لیا تو اس کے بعد بیٹھ گئے آرام کیا. نہیں، یہ ذریعہ ہے اصلاح کا. ہر تھوڑی دیر کے بعد اللہ کے حضور جب انسان حاضر ہوتا ہے تو ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، تو الا المصلین. نماز انسان کو بار بار اللہ کے حضور حاضری کا سبق یاد دلاتی، زندگی کی بے ثباتی کا یقین دلاتی. لیکن یہ کون سے نمازی ہیں جن کے اندر سے خرابیاں دور ہو سکتی ہیں؟ الذین هم علی صلاتهم دائمون، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، دوام اختیار کرتے ہیں. دائمون کس کی جمع ہے؟ دائم کی. اور دائم کا لفظ کس سے ہے؟ دوام سے. اور دوام کس کو کہتے ہیں؟ ہمیشگی کو. اور دوام کا ایک معنی سکون بھی ہوتا ہے، سکون. الماء الدائم کون سا پانی ہوتا ہے؟ ٹھہرا پانی، کھڑا پانی. کھڑا پانی جو ہوتا ہے پاک نہیں ہوتا، وہ پانی جو بہتا رہے، اگر اس میں کچھ نجاست وغیرہ گر بھی جائے تو وہ اس کو چلتے رہنے کی وجہ سے پاک کر دیتی. تو کھڑا پانی کیسا ہوتا ہے؟ جیسے کنویں کا پانی، ایک جگہ ایک خاص باؤنڈری کے اندر ہے. تو الماء الدائم کہتے ہیں ٹھہرے پانی کو. یعنی ان نمازیوں کی نماز کیسی ہوتی ہے جس کے اندر کیا ہوتا ہے؟ ٹھہراؤ، سکوت، قنوت، خشوع، خضوع، یعنی ان کی نمازیں خشوع والی نمازیں ہوتی ہیں، نمازوں میں ٹھہرے ہوئے ہوتے ہیں. ایک نماز وہ ہوتی ہے کہ جس میں انسان بس حرکت ہی کرتا چلا جاتا ہے، ایک کے بعد ایک سٹیپ، اور ایک نماز ایسی ہے جس میں ٹھہراؤ ہے. تو ان کی نمازوں میں کیا ہے؟ ٹھہراؤ ہے. الذین ہم علی صلاتہم دائمون، اس سے ملتی جلتی آیت کہاں ہے؟ سورۃ المومنون میں، قد افلح المؤمنون الذین ہم فی صلاتہم خاشعون. ایک اور جگہ پر بھی آتا ہے نا، واستعینوا بالصبر والصلاۃ انھا لکبیرۃ الا علی الخاشعین. تو یہاں بھی کیا بتایا گیا کہ اخلاقی خرابیوں سے کون باہر آ سکتا ہے؟ جس کی نماز ٹھہری ہوئی ہوتی ہے، خشوع والی ہوتی ہے، جس میں دوام ہوتا ہے، سکون ہوتا ہے، پابندی ہوتی ہے، ریگولرٹی ہوتی ہے، اور وہ صحیح طور پر ادا بھی کی جاتی. صحیح طور پر ادا کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ یعنی قیام ہے تو اس میں ہلنا نہیں چاہیے. اچھا، بعض لوگ جیسے اچھے امام کے پیچھے پڑھو نماز تو ساتھ جھومنا شروع کر دیتے ہیں، آٹومیٹکلی پتہ نہیں چلتا تو جھومنے لگتے ہیں. تو اس وقت خود کو روکنا چاہیے، کیونکہ نماز میں جھومنا منع ہے. اسی طرح اگر رکوع میں گئے ہیں تو سٹل ساکت ہو جائیں، اور یہ سکوت صرف ان اعضاء کا نہیں جو آپ کے بس میں ہیں، ان کا بھی جو آپ کے بس میں نہیں ہے، جیسے نگاہیں. ہاتھ پاؤں کی حرکت سے نگاہوں کی حرکت زیادہ آسان ہوتی ہے، ادھر ادھر گھوم جاتی ہیں نگاہیں انسان کی. تو اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ عقبہ کہتے ہیں کہ آگے پیچھے دائیں بائیں نہیں دیکھتے. دائمون کا کیا مطلب ہے؟ کہ ان کی نگاہیں سجدے کی جگہ پہ ٹکی ہوئی ہوتی ہیں، نماز میں آنکھیں نہیں پھیرتے، ادھر ادھر دائیں بائیں نہیں دیکھتے لومڑی کی طرح. یہ حدیث میں آتا ہے لومڑی کی مثال، اور وہ حدیث آپ نے نماز نبی میں پڑھی تھی جو بہت سکیری ہے، کہ بندہ جب تک نماز میں ادھر ادھر نہیں دیکھتا تو اللہ تعالیٰ بھی برابر اس کی طرف متوجہ رہتے ہیں، اور جب بندہ نماز میں ادھر ادھر التفات کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کی طرف سے توجہ ہٹا لیتے ہیں. میں سوچتی ہوں کہ بچے جب نماز شروع کرتے ہیں تو ہم یہ باتیں ان کو نہیں بتاتے، اور بعض لوگ ساری ساری زندگی نماز میں ادھر ادھر دیکھتے ہوئے، اور خاص طور پر گھر پہ مائیں جب نماز پڑھتی ہیں تو ان کا دھیان تو چاروں طرف ہوتا ہے، اور بچے کدھر جا رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، اور بچے انہیں کو نماز پڑھتے دیکھتے، ان کو یہ کانسیپٹ ہی نہیں ہوتا کہ نماز میں ایک جگہ دیکھنا، ادھر ادھر نہیں دیکھنا. بڑے بڑوں کو میں نے دیکھا ہے، بوڑھے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے، وہ نماز میں نگاہیں گھماتے رہتے ہیں ادھر ادھر، انہیں پتہ ہی نہیں ہے. تو یہ بے حد ضروری چیز ہے کہ ابتدا میں نہ صرف یہ کہ نماز ادا کیجیے، بلکہ اس کے جو ارکان ہیں، واجبات ہیں، جو اس کی صفات ہیں، ان کا بھی پورا دھیان رکھا جائے، پوری طرح اس کو سیکھنے کی کوشش کی جائے. اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ ہم نمازیں پڑھتے بھی ہیں اور کوئی ہماری زندگی پہ ان کا اثر ہی نہیں ہوتا، کیونکہ وہ اس طرح نہیں پڑھی گئی جس کا ذکر یہاں پر آیا ہے. قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. تو دائمون میں دو معنی، ایک ہے پابندی اور دوسرے ہے سکوت، یعنی ایک حالت.
والذین فی اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم.
والذین فی اموالهم حق معلوم، اور وہ لوگ کہ جن کے مالوں میں حق ہے معلوم، معلوم حق ہے، نون حق ہے. مال کا حق کیا ہے؟ زکات اور نظر. نظر کیا ہوتی؟ جو انسان اپنے اوپر خود فرض کرتا ہے. تو حق معلوم یعنی معلوم ہے آپ نے کوئی کوانٹیٹی مقرر کی ہے مثلا، تو ان کے مالوں میں حق ہے معلوم، یعنی زکات ادا کرنے والے ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مکی صورت ہے، زکات کا حکم یہاں کیسے آ گیا؟ تو بات یہ ہے کہ اہل مکہ زکات کے کانسیپٹ سے بالکل بے خبر نہیں تھے. اگر حج کا ان کو پتا تھا تو زکات کا بھی معلوم تھا. سورۃ المومنون بھی مکی صورت ہے اور اس میں بھی زکات کا ذکر آتا ہے، والذین هم للزکات فاعلون. تو زکات وہاں اگرچہ تزکیہ کے معنوں میں بھی لیا جاتا ہے، لیکن زکات بمعنی زکات بھی ہو سکتا ہے. حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں قرآن مجید میں آتا ہے، کان یامر اہلہ بالصلاۃ والزکاۃ، کہ وہ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکات کا حکم دیتے تھے. سورۃ مریم کی آیت 55. تو اگرچہ اہل مکہ کے لیے کوئی ایک معین صورت نہیں تھی زکات دینے کی، لیکن کانسیپٹ موجود تھا کہ مال میں غریب کا حق ہے. اسی لیے وہ بتوں کے نام پر نظر نیاز چڑھاتے تھے نا، ایک مخصوص حق حصہ جو تھا انہوں نے مقرر کیا ہوا ہوتا تھا. تو مقرر حصہ نکالنا جو ہے وہ ضروری ہے اگر مال نصاب کی حد تک پہنچ جائے. تو ان کے مالوں میں حق ہوتا ہے معلوم، للسائل والمحروم، اور یہ حق کس کی طرف جاتا ہے؟ سوالی کے لیے اور محروم کے لیے. سوالی کون ہے؟ جو خود مانگے. اب یہاں بھی مطالبے کے لیے سائل، اور محروم جو نہ مانگے. دونوں میں فرق ہو گیا. یعنی یہاں محروم بیسیکلی کس کا اپوزٹ ہے؟ سائل کا. ان کے مالوں میں معلوم حق ہے، سوال کرنے والے کا بھی اور سوال نہ کرنے والے کا بھی، ضرورت مند کا. جو محروم ہے اس کے پاس نہیں ہے کچھ، ضروری نہیں کہ وہ مانگے. بعض لوگ کچھ نہیں مانگتے حالانکہ وہ شدید ضرورت مند ہوتے ہیں، تو دینے والوں کو انہیں بھی پہچاننا چاہیے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ سوال کرنا پسندیدہ ہے، سوال پسندیدہ نہیں. حدیث میں آتا ہے، سیدنا قبیصہ بن مخارق کہتے ہیں کہ میں ایک شخص کا ضامن ہوا، یعنی اس کی ضمانت دی میں نے، پھر آپ کے پاس آیا اور اس بارے میں سوال کیا. آپ نے فرمایا یہاں ٹھہرو، حتیٰ کہ ہمارے پاس صدقہ آئے، پھر ہم تیرے لیے کچھ حکم کریں گے. پھر مجھے مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، قبیصہ، تین لوگوں کے سوا کسی کو سوال کرنا جائز نہیں. نمبر ایک، وہ جو ضامن ہو اور ضمانت اس پہ جا پڑے جس کا وہ اہل نہ ہو. کیسے؟ مثلا آپ نے کسی کی ضمانت دی اور جس کی ضمانت دی وہ بھاگ گیا، اب ضمانت کون بھرے گا؟ آپ ہی بھریں گے. اب یہ آپ کا تو قصور نہیں تھا، آپ نے تو کسی کی مدد کرنا چاہی تھی، وہ آپ ہی کو دغا دے گیا. اب آپ کے پاس اتنا نہیں ہے کہ آپ ضمانت پوری کر سکیں، تو آپ سوال کر سکتے ہیں. اور کتنا سوال؟ جو ضمانت کو پورے کرنے کی حد تک کافی ہو. دوسرے، وہ شخص، یعنی دوسرا کون سا شخص سوال کر سکتا ہے؟ جسے ایسی آفت آ پہنچے جو اس کا سارا مال تباہ کر دے. کوئی زلزلہ آ گیا، طوفان آ گیا، سب کچھ چوری ہو گیا، کچھ جل گیا، کسی بھی طرح تباہ ہو گیا، حتیٰ کہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جائے. تیسرے، وہ شخص جسے فاقے کی نوبت آ گئی ہو اور اس کے قبیلے کے تین معتبر لوگ گواہی دیں کہ فلاں شخص کو فاقہ پہنچا ہے، اسے سوال کرنا جائز ہے، حتیٰ کہ اس کی محتاجی دور ہو جائے. پھر آپ نے فرمایا، اے قبیصہ، ان تین آدمیوں کے سوا کسی اور کو سوال کرنا حرام ہے، کسی اور کے لیے مانگنا حرام ہے. ان کے سوا جو شخص سوال کر کے کھاتا ہے وہ حرام کھا رہا ہے. نہیں سمجھ میں، کس کس کے لیے جائز ہے؟ جس پہ ضمانت پڑے اور وہ اس کے اہل نہ ہو، یعنی ادا نہ کر سکے. نمبر دو، اچانک کوئی آفت آ گئی، اس کا سارا مال تباہ ہو گیا. اور نمبر تین، فاقے کی نوبت، اور فاقہ بھی ایسا کہ جس پہ اس کی برادری خاندان کے تین لوگ گواہی دے کہ ہاں بھئی یہ بھوکو مرتا، اور باقی وہ شخص جس کے پاس ہے اور پھر وہ سوال کرتا ہے، تو ایسا شخص مانگ کے جو کچھ کھاتا وہ حرام کھاتا ہے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص مال بڑھانے کے لیے سوال کرتا ہے، کس کے لیے؟ مال بڑھانے کے لیے، یعنی اور اکٹھا کرنے کے لیے، وہ دراصل آگ کے انگارے طلب کرتا ہے. اب وہ چاہے تو کم کرے یا زیادہ کرے.
والذین یصدقون بیوم الدین والذین هم من عذاب ربهم مشفقون ان عذاب ربهم غیر مأمون.
والذین یصدقون بیوم الدین، اور وہ لوگ جو تصدیق کرتے ہیں یوم الدین کی. یوم الدین کون سا ہے؟ مالک یوم الدین، قیامت کا دن. قیامت کے دن کی تصدیق کرتے ہیں، یعنی اس کو سچ مانتے ہیں. اور جو قیامت کے دن کو سچ مانتا ہو، اس کے صدقہ خیرات دینے کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ سورۃ البقرہ میں یہ بات گزر چکی ہے، تم ان لوگوں کی طرح خرچ نہ کرو جو ریاکاری سے اپنا مال خرچ کرتے ہیں اور اللہ اور یوم آخرت پہ بالکل ایمان نہیں رکھتے. تو جو شخص آخرت کو سچ سمجھتا ہے، وہ چھپا کے صدقہ دے گا. کیوں؟ کیونکہ وہ اس کا اجر دنیا میں نہیں، آخرت میں چاہتا ہے. ریاکار دنیا میں اجر چاہتا ہے، اس لیے دکھاتا ہے کہ سب دیکھیں اور مجھ سے خوش ہوں اور تعریف کریں میری. والذین یصدقون بیوم الدین والذین هم من عذاب ربهم مشفقون، اور وہ لوگ جو اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے رہتے ہیں. مشفق، مشفق کا لفظ کس سے؟ شفق سے. اور شفق کون سا وقت ہوتا ہے؟ سورج نکلنے کا، غروب ہونے کا، جس میں اندھیرا اور روشنی آپس میں ملے جلے ہوتے ہیں. تو ایسی رحمت، ایسی محبت جس میں ڈر بھی ہو تو وہ ملا جلا ہی نہیں، ایک امید اور خوف کے بیچ کی کیفیت، اس کے لیے لفظ آتا ہے. اور وہ جو اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے رہتے ہیں، یہ کس قسم کا ڈرنا ہے؟ اس کی وضاحت بھی سورۃ المومنون میں آتی ہے. والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلۃ، اللہ کے راستے میں دے کے بھی ان کے دل ڈرے رہتے ہیں. انہم الی ربہم راجعون، اور ویسے اہل ایمان کا حال کیا ہوتا ہے؟ ان کے اندر اللہ کا خوف غالب ہوتا ہے، یعنی امید ہوتی ہے لیکن خوف کا پہلو زیادہ ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کیا بنے گا. الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم، اور ایسا ہونا بھی چاہیے، ڈرتے ہی رہنا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ ان عذاب ربهم غیر مأمون، بے شک ان کے رب کا عذاب ایسی چیز نہیں جس سے کوئی امن میں آ جائے، بے فکر ہو جائے، بے خوف ہو جائے، وہ کہہ دے کہ ہاں آج تو میں کامل ہو گیا اور آج تو میں جنت میں جانے کے قابل ہو گیا اور اب تو مجھے کوئی چیز کچھ نہیں نقصان دے سکتی، کوئی نہیں کہہ سکتا. ان عذاب ربهم غیر مأمون، تیرے رب کا عذاب ایسی چیز نہیں ہے کہ جس سے کوئی امن میں رہے، بے فکر ہو جائے، بے خوف ہو جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حال کیا تھا؟ ذرا آندھی تیز ہوتی تو آپ فوراً مسجد کی طرف دوڑتے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس میں کوئی عذاب ہو جو آ کے پکڑ لے. اور اگر دیکھا جائے تو ہم سب ہائی رسک پہ. کیسے؟ دیکھیں، ہم ہر وقت تو پھسل رہے ہوتے ہیں، ہر وقت تو غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں. وہ ایک مثال آتی ہے سورۃ البقرہ میں، اَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَّخِيلٍ وَعِنَابٍ، کیا تم میں سے کوئی چاہے گا کہ اس کا ایک باغ ہو جو انگوروں اور کھجوروں سے بھرا ہوا ہو اور اس میں ہر قسم کے پھل ہوں اور بڑھاپا اس کو پہنچے اور بچے اس کے چھوٹے ہوں، اتنے میں ایک بگولا آئے اور سارا باغ جلا دے؟ یہ ہے ہائی رسک. ساری زندگی میں انسان نیکیاں کرتا رہے نا، کوئی پتہ نہیں کس وقت منہ سے کیا نکل جائے، ایک بگولا سب صفا کر جائے، کیسے چین سے بیٹھ سکتے؟ دشمن ہر وقت ساتھ ہے، ہر وقت بہکانے کو تیار ہے، شیطان ہر وقت ساتھ ہے نا، ہر وقت کوئی نہ کوئی وسوسہ ڈال رہا ہے، کچھ نہ کچھ کروا رہا ہے، کیسے امن سے بیٹھ سکتے ہیں کہ ہاں اب تو سب ٹھیک ہو گیا؟ وہ چین سے نہیں بیٹھتے تو ہم کیسے بیٹھ جائیں؟ وہ تو جب جان نکلنے کا وقت ہوتا ہے اس وقت بھی پیچھے پڑا ہوا ہوتا ہے کہ کسی طرح اب بھی میرا ساتھی بن جائے. وہ اپنے ساتھ اتنی بڑی مخلوق کو اکٹھا کرے. میں سوچتی ہوں کہ وہ ہر لمحے دعوت کا کام کرتا ہے اور ہم انتظار میں ہی رہتے ہیں کہ اچھا کوئی وقت ہوگا پھر دوسروں کو خیر کی طرف بلائیں گے. وہ ہر وقت برائی کی طرف بلاتا رہتا ہے. کسی نے دعویٰ کرنا سیکھنا تو اس سے سیکھیں. جنہ دن کو چین لیتا نا رات کو، رات کو خوابوں میں آ کے ستاتا ہے، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، ادھر ڈراتا ہے، ادھر ڈراتا ہے. ان عذاب ربهم غیر مأمون، یہ دیکھیں کن کی بات ہو رہی ہے؟ مسلین کی بات ہو رہی ہے. الا المسلین الذین هم علی صلاتهم دائمون، ہمیشہ نماز پڑھنے والے، ہمیشہ صدقہ خیرات کرنے والے، چاہے زکات ہے یا کچھ بھی ہے، کوئی سوال کرتا ہے یا نہیں کرتا وہ دیتے ہی رہتے ہیں، جو آخرت کی تصدیق کرتے اپنے عمل سے اور اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے ہیں. کیونکہ ان کے رب کا، کن کے رب؟ ان مسلین کے رب کا عذاب ایسی چیز نہیں کہ جس سے کوئی بے خوف ہو جائے. وہ دے کے بھی ڈرتے ہیں، وہ کام کر کے بھی خوف کھاتے ہیں، کبھی چین سے بیٹھ سکتے ہی نہیں مطمئن ہو کر کہ اب قرآن ختم ہو گیا، اب اور کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ پڑھ لیا، جان لیا سب کچھ. نہیں، ان عذاب ربهم غیر مأمون، ان کے رب کا عذاب ایسا نہیں کہ جس سے کوئی بھی امن میں ہو، کوئی بھی بے خوف ہو. اللہ کے پیغمبر کبھی بے خوف ہو کے نہیں بیٹھے تھے، ہم کیسے بے خوف ہو جاتے ہیں بار بار مطمئن پرسکون کہ گویا یہ باتیں ہمارے لیے نہیں، شاید کسی اور ہی کے لیے. یہاں ان لوگوں کو ڈرنے کے لیے کہا جا رہا ہے جو سب کچھ کر رہے ہیں. کہا ایک انسان کچھ نہ کر کے بھی مطمئن رہے، بے فکر رہے. بے فکر زندگی گزارنے کا تو کوئی موقع ہی نہیں ہے. اور اس اعتبار سے بھی جو میں نے آپ سے ذکر کیا تھا نا کہ کسی بھی نئی جگہ اگر آپ درس شروع کرتے ہیں، چونکہ یہ مکی صورت ہے نا، تو آغاز میں ہی لوگوں کو یہ سب تعلیمات دی گئی. خود مسلمانوں کے اندر، نان مسلم چھوڑنا، مسلمانوں کے اندر اتنا بے فکراپن ہے کہ جیسے کیا تم لوگ ہر وقت ڈراتے ہی رہتے ہو، اور وہ سمجھتے شاید یہ خود ہی باتیں کر رہا ہے. تو جب قرآن سامنے ہوتا نا پھر کوئی جھٹلا نہیں سکتا، تو واقعی انسان ہلتا ہے. یا نماز کی بات ہو رہی، مسلین، دنیا میں تو کوئی ڈگری ایسی نہیں جس کے بعد ہم مطمئن ہو کے بیٹھ جائیں کہ اب میری پڑھائی مکمل ہو گئی. جو لوگ بھی دنیاوی اعتبار سے ترقی کرتے ہیں ان کی کوئی ڈگری آخری ڈگری نہیں ہوتی، وہ ایک کے بعد ایک کرتے چلے جاتے ہیں، ایک کے بعد ایک ٹریننگ لیتے چلے جاتے ہیں، وہ اسٹیگنٹ نہیں ہوتے. لیکن دین کے معاملے میں ہر سٹیپ آخری سٹیپ ہے، کافی، بہت ہو گیا.